الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وقال تعالى في مقام آخر: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وقال تعالى في مقام آخر: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
قرآن مجید کی چار الگ الگ جگہ سے میں نے آیت پڑھی ہے، یہ علماء کرام سوچتے ہوں گے کہ چاروں آیتوں کا مضمون بالکل الگ ہے اور چاروں آیتوں کے اندر اتنے لمبے لمبے واقعات ہیں کہ اس کے لیے ایک مستقل مجلس چاہیے، لیکن ایک خاص حکمت سے میں نے چار الگ الگ جگہ سے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی بنا دی ہے، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ آج فجر کی نماز میں نے ترکی میں استنبول میں مرکز پر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہاں 48 ملکوں کے ذمہ دار لوگ جمع تھے، یورپ کا مشورہ ہو رہا ہے اور آج وہاں دعا تھی، اور استنبول جو ہے آدھا شہر ایشیا میں ہے اور آدھا شہر یورپ میں ہے، یہ عجیب دنیا کا شہر ہے، اور عصر کی نماز آ کر کے سینٹرل امریکہ میں پاناما پہنچ کر کے پڑھی، کتنی چھوٹی دنیا ہو گئی، صرف ظہر کی نماز اٹلانٹک سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں پڑی، کتنا عجیب دور آ گیا اس دنیا کے اندر، یہ سب قیامت سے پہلے اس دنیا میں جو آخری نعمتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح دنیا میں لمبے لمبے فاصلے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اس طرح لمبا لمبا زمانہ بھی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، پورا ایک سال ہو چکا ہے، گزشتہ سال شعبان کی تقریباً انہی تاریخوں میں، بلکہ ایک دو دن لیٹ ابھی میں ٹورنٹو سے پاناما پہنچا تھا، ایک سال پورا گزر گیا لیکن لگتا نہیں کہ ایک سال گزر چکا ہو، یہ زمانہ اور ٹائم میں سے برکت ختم ہو جانا اور جلدی جلدی سال نکل جانا، مہینے گزر جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وقت کی برکت ختم ہو جائے، جو زندگی ملی ہے اللہ مجھے آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گزشتہ سال رمضان میں یہاں سے جانے کے بعد افریقہ کے دو ملکوں کا سفر ہوا، اس کے بعد عید کے بعد میں ازبکستان گیا تھا، بخارا، سمرقند، ترمیز وغیرہ، پھر وہاں سے آنے کے بعد بابل میں اس کی کارگزاری کا پروگرام ہوا تھا، آپ اندازہ مانیے کہ اس طرف بمبئی تک اور اس طرف احمد آباد تک کا مجمع اس بیان میں موجود تھا، اور جب وہ پروگرام نیٹ پر رکھا گیا تو 12,500 آدمیوں نے ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، اور اب وہ مستقل کتاب اس کی شائع ہوگی انشاءاللہ. ابھی جو اس وقت میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو 12 جولائی کو میں ہندوستان سے روانہ ہوا تھا اور آج 22 جولائی کو میں یہاں پاناما پہنچا ہوں. اس درمیان 3-4 کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے ملکوں کا سفر کر کے یہاں حاضر ہو رہا ہوں. اور یہ ایسا سفر تھا کہ مدتوں سے اللہ سے دعا کر رہے تھے اس سفر کے لیے, تو جی چاہتا ہے کہ اس سفر کی تھوڑی بہت کارگزاری میں آپ کو بھی سنا دوں. اس لیے کہ مکہ مدینہ اور اس کے آجو باجو کے علاوہ قرآن اور حدیث کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں, جتنے بھی قصے ہیں, وہ تمام کے تمام قصے جو ہوئے ہیں تقریباً یہ اس علاقے میں ہوئے ہیں جس کا ابھی میں الحمدللہ سفر کر کے آ رہا ہوں. قرآن نے 15ویں سپارے کی آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ تعالی کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کی ایک گھڑی میں, پوری رات بھی نہیں, ایک رات کی ایک گھڑی میں مکہ میں مسجد حرام سے, کعبہ کی مسجد سے شام پیلسٹائن میں مسجد اقصی تک اللہ لے گئے. اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لو کہ ہماری یہاں قرآن حدیث کے اندر جس کو شام کہتے ہیں یہ صبح شام نہیں, ایک کنٹری کا نام, ایک ملک کا نام, ایک دیش کا نام. یہ شام بہت بڑا ہے لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, پہلی عالمی جنگ کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک حصہ پیلسٹائن الگ ہو گیا, جارڈن الگ ہو گیا, جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں وہ الگ ہو گیا. یہ سب ملا کر کے ملک شام کہلاتا ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. اس ملک شام کی خوبی یہ ہے کہ خود اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ, کہ جس زمین کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یہ پوری برکتی زمین, برکتی علاقہ. اور یہ زمین کیسے برکت والی بنی, اس کی بھی عجیب داستان تفسیروں میں لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوبیاں عطا فرمائے. اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر بھی الحمدللہ حاضری ہوگی, اور جہاں نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا وہاں بھی حاضری ہوئی. انشاءاللہ وہ ترتیب سے بات آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم دیکھو, دور دور تک دیکھو. اب انسان کی نظر کتنی دور جاوے, ایک مائل, دو مائل, تین مائل, کھلا میدان ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ ایک انسان کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا کر دے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک اس کی نظر دور چلی جاوے. اللہ طاقت رکھتے ہیں. جو خدا دو مائل تک انسان کو دکھلا سکتے ہیں, وہ اللہ اپنی قدرت سے 2000 مائل تک بھی انسان کو دکھلا سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے تھے جبل لبنان کے اوپر. اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھو, تم دور دور تک دیکھو. اور اللہ نے ان کی نظر کو لمبا کیا, لمبا کیا, اتنا لمبا کیا کہ آج جو پورا ملک شام ہے, پیلسٹائن, جارڈن, سیریا, یہ پورا علاقہ دور دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نظر ڈالو, جہاں تمہاری نظر پڑے گی اس پوری زمین کو ہم برکت والی بنا دیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نورانی نظر کی برکت ہے. یہ پورا علاقہ برکت والا ہو گیا ہے. اور آواز بھی تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ نے کتنی لمبی بنائی. ہم آواز لگائے کتنی دور تک جائے گی, لیکن اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا, فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا. اے ابراہیم, لوگوں کے درمیان میں حج کا اعلان کر دو, حج کی اذان پڑھ دو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اب مکہ تو جنگل, کوئی انسان نہیں, اکیلے ابراہیم علیہ السلام, بیوی ہاجرہ, بیٹے اسماعیل, تین ہی آدمی جنگل میں ہیں. کہا اللہ میں آواز دوں گا, اعلان کروں گا تو کس کو سناؤں گا اس جنگل میں؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام, سامنے ایک پہاڑ ہے کعبہ کے سامنے جس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں. اس کے ایک حصے کے اوپر کنگ پیلس بنا ہے, راجہ کا محل, اسی کا نام ہے جبل ابو قبیس, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ. یہ پہاڑ اللہ نے سب سے پہلا بنایا تھا زمین پر, اس پر چڑھے ابراہیم علیہ السلام, آواز لگائی, فرمایا کہ یا ایہا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج. اے لوگو, اللہ نے تمہارے لیے حج کو فرض کیا ہے, اعلان کیا. اس جنگل کی آواز کو اللہ تعالی نے پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے کانوں میں پہنچا دیا. اس زمانے میں جو تھے ان کے کان میں بھی, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے کان میں. خدا کی شان ہے. تو یہ پورا سیریا, پیلسٹائن, جارڈن, یہ پورا علاقہ جو برکت والا بنا, ابراہیم علیہ السلام کی نظر مبارک کی برکت سے بنا. اللہ نے اس کو برکت ہی بنایا ہے. کیسی برکت؟ برکت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری برکت، ایک روحانی برکت. اور ظاہری برکت تو ملے کہ نہ ملے، روحانی برکت لینی چاہیے. آج ہمارے یہاں کوئی اللہ والے آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میری دکان میں آ کے دعا کر دے، میری گیرج پہ دعا کر دے، میرے گھر میں دعا کر دے کہ برکت ہو جاوے. یہ ظاہری برکت ہے، یہ برکت کوئی اہم نہیں ہے. دوسری برکت اہم ہے، روحانی برکت، کہ ان کے پاس رہنے کی برکت سے میری نماز اچھی ہو جاوے، میں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں گناہ چھوڑنے والا بن جاؤں، میں سنت پر چلنے والا بن جاؤں. یہ روحانی برکت ہے اور وہ اصل برکت ہے. اس لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ والوں سے صرف دنیا کے مقصد سے تعلق رکھے گا تو اس کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، فتنے میں پڑے گا وہ آدمی. تو یہاں بھی برکت ہوئی، دونوں طرح کی برکت ہوئی، ظاہری برکت بھی، روحانی برکت بھی. روحانی برکت کیا ہوئی؟ اس ملک شام میں اتنی روحانی برکت ہوئی کہ ایک دو دس پندرہ بیس نہیں، ہزاروں اللہ کے نبی وہاں پیدا ہوئے اور ہزاروں نبیوں کی وہاں پر قبر بنی. ایک دو نہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام. اور اس زمین کے اوپر ایک جگہ ایسی ہے سبحان اللہ کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے وہاں آ کر کے نماز پڑھی ہے، سب نبیوں نے، کوئی نبی باقی نہیں. ایک جگہ تو وہاں اتنی بابرکت ہے، یہ روحانی برکت ہوئی. اور ظاہر بات ہے کہ جب وہاں ہزاروں نبی پیدا ہوئے تو وہاں قرآن مجید میں اتنے قصے ہیں، اتنے قصے ہیں کہ ہم سناتے جائے آپ سنتے چلے جائیں. اور ظاہری برکت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ایک دم ٹھنڈا پانی والا، پھل فروٹ والا، کھیتی باڑی والا بنایا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. زیتون، انجیر، قسم قسم کے پھل فروٹ، پستے، اخروٹ، میں بیان نہیں کر سکتا. پورا علاقہ ظاہری برکت بھی، روحانی برکت بھی. یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. اس پورے علاقے کو اللہ نے برکت والا بنایا. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حضور وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے، وہاں ملک شام میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا کہ وہ برکت والا علاقہ وہاں کی برکت حضور کو ملے اور حضور کی برکت اس علاقے میں پہنچ جائے، دونوں طرف سے. سارے نبیوں کی وہاں برکت وہ حضور کو ملے، اور حضور کی برکت وہاں پہنچی نہیں تھی، وہ پہنچ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں حضور کو پہلے وہاں لے گئے، ورنہ مکہ سے بھی تو سیدھے آسمان پہ لے جا سکتے تھے، کیوں نہیں لے گئے مکہ سے ڈائریکٹ آسمان پر؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے ایک حصے میں مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصا لے گئے، یہ معراج کی رات میں، پھر وہاں سے آسمان پہ لے گئے اور وہاں سب نبیوں کا اجتماع کروایا اور حضور نے سب نبیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی، تو حضور کی برکت باقی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور وہاں سارے نبیوں کی برکت تھی وہ حضور کو مل گئے. یہ ہے پورا برکتی علاقہ. اور اس میں ایک جگہ نہیں، چار جگہ حضور نے نماز پڑھی ہے. ایک تو مدینے میں، مدین میں، طور سینا میں، الگ الگ جگہ پر حضور نے، اور آخر میں مسجد اقصا پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعت نماز اسی رات میں ادا فرمائی. اب کس مسلمان کا دل نہیں چاہے کہ جہاں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں نبی دفن ہوئے، جہاں ہمارے آقا خود تشریف لے گئے، اس علاقے کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں. وہاں جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے جاؤ کہ یہ قصہ یہاں ہوا، قرآن میں یہ قصہ ہے یہاں ہوا، یہ قصہ ہے یہاں ہوا، قرآن سامنے پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ ساری جگہوں کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد او كما قال عليه الصلاه والسلام. اسپیشل سفر کر کے تم کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد آگے جاؤ، لیکن کوئی مسجد نئی بنی، شاندار بنی، چلو دیکھ کے آ رہے، نہیں جا سکتے. اسپیشل سفر کر کے کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے مت جاؤ، لیکن تین مسجد دنیا میں اللہ نے ایسی بنائی کہ وہاں اسپیشل سفر کر کے جاؤ. ایک مسجد کعبہ، مسجد حرام، دوسری مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصا پیلسٹائن کے اندر. اور دونوں ایک ساتھ بنے، تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہے. کعبہ بنا، کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصا بنی. یہ پورا برکتی علاقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو ظالموں سے پاک فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ علم اور نورانیت اور ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا دے. ہم 12 تاریخ کو صبح میں 8:30 بجے جارڈن کے عمان ایئرپورٹ کے اوپر اترے، تو وہاں جو ہمارے رہبر لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے، میں نے پہلے ہی فون سے ان کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو ہم لوگ بہت کم وقت لے کے آ رہے ہیں، لہذا کھانے پینے کی آرام کی فکر مت کرنا، ہم کو اتنی جگہ جانا ہے، پوری لسٹ ہم نے دے دی تھی ان کو. تو سیدھے ایئرپورٹ سے میں نے پہلا ما ہوا اول البرنامج اليوم، آج کے دن کا پہلا پروگرام کیا ہے مجھے بتاؤ. 16 آدمی کی جماعت تھی میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اصحاب کاف کو دیکھنے جائیں گے قرآن کے 15ویں اور 16ویں سپارے میں. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں، قصص القرآن میں، مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی نے، انبیاء کی سرزمین میں چند ایام میں مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی نے، ان سب حضرات نے راجح قول یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن میں مذکور ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عمان جارڈن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تو کام پہلے وہیں جائیں گے جہاں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا. سیدھے ایئرپورٹ سے ہم پہنچے تو میرے ساتھ بہت سے علماء بھی تھے, حفاظ بھی تھے. میں نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھو تو میں تفسیر سناؤں گا, ایسے نہیں سناؤں گا کہ میں حافظ نہیں ہوں. تو پھر وہ قرآن پڑھتے گئے. جب پہنچے گھر کے اوپر تو ہمارے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ عمان شہر سے باہر جنگل میں یہ گھر ہے, اور اب تو عمان شہر اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ گھر سٹی کے بیچ میں آ گیا, اتنا بڑا ہو گیا. جب پہنچے تو وہ سات نوجوان یاد آ گئے جن کا لمبا قصہ قرآن کے 15 اور 16 سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا, اور پہلے میں آپ کے یہاں اس کو بیان کر چکا ہوں. صرف جو دیکھا اس کو آیت سے منطبق کر دیتا ہوں. یہ سات نوجوان اللہ فرماتے ہیں انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ چند نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرمائی. وزدناہم ہدا. تو ایک ساتھی نے مجھے سوال کیا کہ یہ ایمان کیسے لائے. ان نوجوانوں کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے, اور ان کے بے نیند میں سے اٹھنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا ہے. چونکہ یہ 309 سال سوئے رہے اس گفا کے اندر, قرآن میں ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. یہ نوجوان اس گفا میں, اس کیو میں 309 سال تک سوئے ہوئے رہے. 309 سال نیند میں. تو یہ نوجوان اپنے زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا, پتا چلا اس کو کہ یہ 7 چھوکرے ایمان لے آئے ہیں اور سب کے سب پرنس تھے, شہزادے تھے, بادشاہوں کی اولاد تھے. تو بادشاہ نے ساتوں کو بلایا دربار میں اور پوچھا کہ تمہارا رب کون, تم کس کی عبادت کرتے ہو. تو یہ 7 نوجوان ہمت سے توحید کی دعوت دیتے ہیں, کہتے ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ راجہ بت پرست تھا, مورتی پوجا کرنے والا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا, خود کو بھگوان کہلواتا تھا, تو سب کو مروا دیتا. لیکن یہ تو بادشاہ کی فیملی کے نوجوان تھے, اس لیے اس نے کہا کہ میں تم کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں, جاؤ سوچو وچارو, وچار کر کے آؤ, پھر مجھے جواب دو ورنہ سب کو مروا دوں گا. اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب ان کو وچار کرنے کے لیے محل سے بھیجا کہ جاؤ کہیں بیٹھ کے سوچ کے آؤ, تو ان کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے, پرنس جو کپڑے پہنتے ہیں شہزادے لوگ, وہ قیمتی قسم کے کپڑے ان کے بدن سے نکلوا دیے اور ان کو بالکل پرانے فٹیچر جیسے کپڑے پہنا کر کے بھیجا. شیطان نے اس بادشاہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ایک نوجوان کو سب سے زیادہ محبت اپنے فیشنیبل اور اسٹائلش کپڑوں سے ہوتی ہے, کہ ان کے کپڑے اترواؤ. इनको फकीरों वाले कपड़े पहनाओ ताकि इनकी अक्ल जो है सीधी हो जाए। लेकिन ईमान दिल में इतना मजबूत हो चुका था कि इतने शानदार शाही कपड़े बदन से उतरवा दिए, टाट के कपड़े पहनने पड़े, वो गवारा है, लेकिन एक अल्लाह की इबादत छोड़ना गवारा नहीं है। फकीर बन के चले गए शहजादे। अल्लाह हमें ऐसा यकीन अता फरमाए, ऐसा मजबूत ईमान अता फरमाए कि हमारी मोहब्बत नबी के यूनिफॉर्म और ड्रेस से हो जाए। निकले तो कहा कहां जाए, तो कहा चलो जरा जंगल में जाके बैठे और मशवरा करें। तो चलते 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 गांव के बाहर निकले, जंगल में गए और एक गुफा में गए, और गुफा में जाकर के कहते हैं कि बहुत थके हुए, नींद आ रही है, जरा सो जाए, सोकर उठेंगे और उठ के मशवरा करेंगे क्या करना। तो सुबह में 11-12 बजे के वक्त पर वो गुफा में दाखिल हुए और एकदम अंदर गुफा, बहुत बड़ा पहाड़, पता भी नहीं चलता, छोटा सा दरवाजा, आदमी को यूं झुक के अंदर दाखिल होना पड़े। उसमें दाखिल हुए और अंदर से बहुत चौड़ी गुफा, और ये सीन अल्लाह ने कुरान में सेम टू सेम बयान फरमाया, फरमाया कि वह मुफी फजवतिन मिन हो, दरवाजा गुफा का एकदम छोटा और अंदर बड़ा मैदान। सात नौजवान अंदर गए और गए सो गए। कैसे सो गए? अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया, फदरबना ला आजानिहिम फिल काफी सिनीन आददा। अल्लाह ने इनको 309 साल तक मीठी नींद सुला दिया। गए थे कि सुबह सोएंगे, अभी उठ के मशवरा करेंगे। 309 साल, कुरान है, ईमान लाना फर्ज है, कोई शक नहीं कर सकता इस पर। और शान तो देखो अल्लाह ताला की। अभी जो गए, एक कुत्ता भी इनके पीछे गया साथ में, और ये कुत्ता गुफा के दरवाजे के ऊपर एक बड़ी चट्टान है वहां बैठा, अंदर नहीं गया। और ये बात भी कुरान में है, फरमाया कि वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल रसीद, इनका कुत्ता अपने दोनों आगे वाले पैर को फैला करके बैठ गया। अब देखना, रात को कुत्ता आगे दोनों पैर लंबे करके बैठता है दौड़ने की पोजीशन में, कि किसी को देखे तो दौड़े। बिल्कुल सेम ऐसी पोजीशन में कुत्ता गुफा के दरवाजे पर बैठ गया। अंदर इसलिए नहीं गया, अभी वहां जो गुफा के ऊपर एक आलिम बैठे हुए थे, अरबी बहुत अच्छी बोलते थे, मैंने उनसे बात की, तो ये नुक्ते की तरफ मेरा भी कभी जहन नहीं गया, हालांकि सालों से तफसीर पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि कुत्ता अंदर इसलिए नहीं आया कि हदीस पाक में आता है, जिस मकान में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आया करते। और ये 7 नौजवान अल्लाह के दीन के दाई, अल्लाह के वली, उन पर रहमत के फरिश्ते आ रहे, इसीलिए कुत्ता बाहर बैठा ताकि रहमत के फरिश्तों का आना बंद न हो जाए, इसलिए कुत्ता गुफा के दरवाजे पर बैठा रहा है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, ये 7 नौजवान और 8वां उनका कुत्ता बाहर बैठा रहा। अजीब, ये 7 नौजवान तो मीठी नींद सो गए और ये कुत्ता दरवाजे के ऊपर बैठ के 309 बरस तक चौकी करता रहा, खाने भी नहीं गया कहीं पर। और मेरे नौजवान भाइयों, जब एक जवान अल्लाह का प्यारा बन जाता है ना, अल्लाह का लाडला बन जाता है, खुदा की इबादत के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह को इससे कितनी मोहब्बत आती है। ایک رات تم ایک کروٹ پہ سو کے دیکھو، صبح میں کہو گے کہ بہت دکھتا ہے، کیوں کہ آج رات ایک کروٹ پہ سو گیا. ایک رات ایک کروٹ پہ سوئے تو پورا بدن دکھنے لگتا ہے. اور یہ زمین کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اوپر لوکھن بھی ڈال دو تو دھیرے 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 کاٹ کر کے اس کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، یہ زمین کھا جاتی ہے. تو یہ نوجوان 309 سال سوئے رہ رہے ہیں تو پھر ان کا بدن میں سے ایک چورا بھی باقی نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے. ایک لوکھن کا ٹکڑا باہر مٹی پہ ڈال دو، ایک برس دو برس تین برس چار برس کاٹ لگے گا، پھر دھیمے 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 وہ لوکھن کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک انسان کو دفن کرو مٹی میں، 25-30 سال کے بعد کچھ نہیں نکلتا اندر سے، تو 309 سال مٹی پہ پڑے رہے تو کیا ہوئے. لیکن اللہ پاک کی شان، اللہ فرماتے، فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کی ماں اس کو کروٹ پلٹتی ہے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ. یہ نوجوان اللہ کے اتنے پیارے تھے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ 309 سال تک میں نے خود ان کو کروٹ پلٹا ہے، اللہ نے ان کی کروٹ پلٹی، قرآن کہتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کبھی دائنی کروٹ پہ سلاتے، وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی بائیں کروٹ پر، دابی کروٹ پر، کبھی جمڑی کروٹ کبھی دابی کروٹ، ہم سلاتے ہم پلٹتے، اللہ پلٹتے تھے، قرآن میں ہے. پورے اندر گار ہے پتھر کی، ایک دم کشادہ چوڑی، دروازہ چھوٹا، اور بیچ میں یہ سب نوجوان میٹھی نیند سو رہے. اب ایک دم اندھیرا ہی اندھیرا رہے نا تو بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. یہ سورج کی روشنی چاہیے، اس میں وٹامن سی ہے، وگیانک لوگ کہتے ہیں، اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے. سورج کی روشنی چاہیے، دھوپ چاہیے، گرمی چاہیے. اب گرمی زیادہ لگے تو نیند ٹوٹ جائے، اور گرمی بالکل نہیں آوے، دھوپ بالکل نہیں آوے تو بھی آدمی بیمار ہو جائے، تو اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سبحان اللہ، یہ بات تو میں آپ کو وہیں بیٹھ کے سمجھا سکتا ہوں کہ کیسے قرآن میں اللہ نے منظر کھینچا اور کیسے یہ گفا ہے. سیم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ صبح میں نکلے تو ایسے نکلنے کا کہ دھوپ گرمی ان نوجوانوں کے بدن پہ نہیں پڑے، لیکن اندر روشنی تھوڑی تھوڑی جاوے تاکہ ان کو وٹامن بھی مل جاوے. پھر شام کو جب سورج ڈوبے تو اس طرح ڈوبے کہ دوسری طرف سے تھوڑی سی گرمی اندر چلی جائے، صبح شام تھوڑی 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 ہلکی ہلکی دھوپ مل رہی ہے، اور یہ نوجوان ایک دم فریش تازہ 309 سال میٹھی نیند نکال رہے ہیں. اب گفا کے اندر دو دروازے، ایک مین دروازہ اور دوسرا پیچھے کی طرف. جیسے ہمارے یہاں چمنی ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ چمنی سمجھتے ہیں. چمنی میننگ کیا؟ کہ وہ دھواں نکلنے کا جو سوراخ بناتے ہیں نا، وہ. تو گفا کے اندر پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، تو وہ دونوں دروازے کو سامنے رکھو تو قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، صبح میں رائٹ سائڈ سے جمی طرف سے تھوڑی تھوڑی دھوپ اندر آتی ہے، اور شام کو وہ پیچھے والا جو سوراخ ہے اس میں سے تھوڑی 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 گرمی اندر آتی ہے، اور یہ نوجوان 309 سال میٹھی نیند سو رہے ہیں. عجیب، قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ کھلی جگہ میں آرام سے سوئے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے. 309 سال سوئے وہاں, پھر ایک دن بیدار ہوئے نیند میں سے. میں قصہ پورا کم اڑا دیا میں نے پورا قصہ. اٹھے 309 سال کے بعد تو شام کو اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں. قال قائل منهم کم لبستم, ایک بولا کتنا سوئے, تو دوسرے بولے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, آج تو ہم اکھا دن سو رہے ہیں, صبح میں سوئے میں شام کو اٹھے. دوسرا کہے کہ نہیں آدھا دن سوئے, 11-12 بجے تو سوئے اور شام کو 4-5 بجے تو اٹھ گئے. تو تیسرے نے کہا قال ربکم اعلم بما لبستم, جس اللہ نے سلایا وہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے. تیسرے نے بہت صحیح جواب دیا, ڈسکس مت کرو, بحث مت کرو کتنا سوئے, جس اللہ نے سلایا وہ اللہ جانتے ہیں کتنا سوئے. اب کام کی بات کرو, کب سے سوئے, بھوک لگی, کھانے کی فکر کرو. کیا کریں گے کھانے کے لیے؟ تو فباسوا احدکم بیرقکم ہادہ للمدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. کا ایک ساتھی کو شہر میں بھیجو کھانا لانے کے لیے, اپنے پیسے سے لائے. جب میں تفسیر پڑھاتا ہوں تو یہاں اس پر ایک نقطہ بچوں کو سبق میں سناتا ہوں. بیورقکم ہادہ للمدینہ, جماعت میں اپنے خرچے سے چلنے کا, یعنی کہ کسی بستی میں جائے اور وہاں کے لوگ دعوت دیں گے کچھ لے کے مت جاؤ. دیکھو یہ نوجوان گئے تھے اپنے ساتھ پیسے, خرچہ بھی لے کے گئے تھے, اسی لیے کہا کہ بیورقکم ہادہ للمدینہ, اپنے پیسے لے کر ایک ساتھی کو بھیجو, وہ تام کا ذمہ دار, وہ جاؤ اور کھانا خرید کر کے لائے. لیکن ساتھ میں کیا فرمایا, فلینظر ایھا ازکا طعاما, دیکھو ہمارے شہر میں مورتی پوجا کرنے والے زیادہ رہتے ہیں, کھانا لانا کسی ایمان والے کی دکان سے حلال اور پاکیزہ لانا, حرام کھانا ہم نہیں کھانا چاہتے. اب ایک ساتھی گئے کہ ملی کھاؤ ان کا نام تھا, اور ساتھیوں نے کہا دیکھ چھپ چھپ کے جانا ورنہ یہ تم کو دیکھ لیں گے تو پکڑ لیں گے اور اپنے کو مار کے دوبارہ کافر بنا ڈالیں گے. چھپ چھپ کے جانا, ان کو معلوم ہی نہیں کہ اپنے 309 سال سے ہیں. وہ تو بےچارا گیا, سکہ دیا ایک دکان والے کو, تو وہ دکان والا سکہ دیکھتا ہے ان کا منہ دیکھتا ہے, سکہ دیکھتا ہے کہ یہ 3 صدی پرانا سکہ تو کہاں سے لایا, گھر میں کوئی خزانہ نکلا تیرا؟ تو اس نے کہا کائی کا خزانہ, ہم صبح تو گئے ابھی اور ابھی میں کھانا لینے آیا, کائی کا خزانہ. دونوں میں بحث ہوئی تو دکان والا پکڑ کے اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا. اللہ کی قدرت, 309 سال میں پورا شہر بدل چکا تھا. وہ شہر جس کا نام ترسوس, وہ شہر پورا وہاں پر ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت ہو گئی تھی, اور وہ مسلمان بادشاہ اپنی پبلک کو ایمان کی دعوت دیتا تھا لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو بادشاہ ایک دن اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے, راکھ کا ڈھیر کیا اور اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوں گے تو دکھا دے تاکہ میری قوم آخرت پہ ایمان لے آئے. اس نے دعا کی, یہ دعا کر کے فارغ ہوا اور ادھر وہ ہوٹل والا تملیخا کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا کہ کوئی خزانہ اس کو ملا ہے. تو بادشاہ نے پکڑا اس کو، کون ہو تم؟ اب ایک بات بیچ میں یاد رکھو، جس زمانے میں یہ نوجوان گفا میں چلے گئے تو شہر کے اندر لوگوں نے بعد میں ڈھونڈا، لیکن یہ نوجوان ملے ہی نہیں چکے، وہ تو گفا میں سو گئے تھے جا کر، بہت تلاش کیا نہیں ملے. تو اس زمانے کے کافر بادشاہ نے ایک تختی لکھی تانبے کی، اور تانبے کے کاغذ کے اوپر لکھ دیا یہ 7 نوجوان گم ہو گئے تھے اور خزانے میں رکھوا دیا، کبھی کب ملے تو. اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، تختی والے نوجوان، ان کے نام ایک تختی پہ لکھ دیے تھے. اب وہ تختی جو بادشاہ بنتا نیا، وہ پڑھتا ہماری قوم کے 7 نوجوان گم ہو گئے، ہماری قوم کے 7 نوجوان. وہ نسل در نسل وہ ہسٹری چل رہی تھی کہ 7 چھوکرے گم ہو گئے تھے لیکن اکیلے گم ہوئے تھے. تو اب اس زمانے کے اس مسلمان بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس طرح وہ تختی میں نام، تو پوچھا ان کو کہ تمہارا نام کیا، تو کہا تملیخا، تو دیکھا 7 میں ایک نام تملیخا بھی ہے. اب بادشاہ نے اطمینان دلا کر سب باتیں پوچھی، تم کون نوجوان ہو؟ ایسے یہ جب کھانا لینے گئے تو ان کو لگا تو ایسا کہ وہ اپنا شہر نہیں دکھ رہا، ہو تو سب نئے نئے مکان اور رستے سب بدل گیا، لیکن اس نے کوئی تحقیق نہیں کی کھانا لانے کی فکر میں. اب سارا قصہ کھلا اس بادشاہ کے سامنے، او ہو یہ وہی نوجوان ہے جو 309 سال پہلے گم ہو گئے تھے، اسی میں سے ایک نوجوان زندہ بیدار ہو کر کے آیا. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، کہا دیکھو جو اللہ 309 سال کے بعد بیدار کر سکتا ہے، جگا سکتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. تو پوری قوم ایمان لے آئی، ایمان میں داخل ہو گئے. تو کہا چلو ہم تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کے لیے گفا میں آئیں گے، چلو. تو پورا شہر، بادشاہ ایک بڑا جلوس نکال کر کے ان 7 نوجوان کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. جب گفا کے پاس میں پہنچے تو تملیخا نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اتنا بڑا لشکر جو ہمارے ساتھی دیکھیں گے نا، تو ان کو تو معلوم نہیں ہے، وہی سمجھیں گے ہم کو پکڑنے آئے، اس لیے گرما گرمی ہو جائے گی. پہلے میں اندر جاتا ہوں، ان کو پوری ہسٹری بتاتا ہوں کہ وہ تو 309 سال ہو گئے، دنیا بدل گئی ہے، تم یہاں باہر کھڑے ہو. پہلے تملیخا اکیلے اندر گئے، ساتھیوں کو روٹی ووٹی کھلائی، پھر ان کو پوری بات سنائی، پھر بادشاہ وغیرہ کو آنے کے لیے کہا. پورا شہر کہاں چھوٹی سی گفا میں آئے، تو یہ 7 نوجوان نکل کے باہر آئے گفا سے باہر، اور پوری قوم کے لوگوں سے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد ان نوجوانوں نے کہا اب تم تمہارے راستے، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا، ہم 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، جگائے اللہ نے ہم کو، قیامت کی ہم لوگ نشانی ہے، اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، اب تم جاؤ تمہارے گھر، ہم پھر اپنی گفا کے اندر جاتے ہیں. یہ 7 نوجوان اپنی گفا میں آئے اور سب کا انتقال ہو گیا، اور وہی گفا ان کی قبر بن گئی. تو اس پر اس زمانے کے جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جو حکومت والے تھے وہ کہنے لگے ان 7 نوجوانوں کی یاد میں ہم ان کی گفا کے اوپر ایک عبادت کی جگہ بنائیں گے. تو بالکل گفا کے اوپر ایک پرانی عبادت کی جگہ ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ رومان امپائر کے زمانے کے اندر وہاں پر وہ عبادت کی جگہ تھی، پھر عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے کے اندر وہاں باقاعدہ مسجد بنائی گئی، اور وہ ابھی تک اس کے نشانات، محراب، 4 کھمبے بالکل گفا کے اوپر، اور اسی مسجد کی دیوار پر بیٹھ کر کے. وہاں تو آج کل ٹھنڈی کا ماحول چل رہا تھا، سب ساتھیوں کو دیوار پہ گول بٹھا دیا اور ایک دیوار پر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ایک قاری صاحب کو کہا تم قرات پڑھو، میں تفسیر کرتا ہوں. دو گھنٹے اسی طرح اسی دیوار پر بیٹھ کے مجلس لگائی، اور پورا قصہ ان لوگوں نے جو ہے سنا. پھر یہ نوجوان جو انتقال کر گئے وہی ان کی قبر بن گئی، وہ سات قبریں اندر موجود ہیں اور ساتوں کی ہڈیاں ایک قبر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک سوراخ سے آرام سے ہم کو نظر آتی ہے سب نوجوانوں کی ہڈیاں۔ تو میں نے وہاں جو دروازے پر عالم تھے میں نے ان سے پوچھا این القلب، کتے کی قبر کہاں ہے جو ان نوجوانوں کے ساتھ آیا تھا؟ تو انہوں نے بہت دکھ دینے والا جواب دیا، مجھے کہنے لگے کہ میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس کتے کا ہاڑ پنجر بھی موجود ہے، اس کے بھی ہڈیاں موجود ہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابھی تک یہاں تھا، ابھی کچھ مدت پہلے یہاں سے وہ پورا چوری ہو گیا۔ آج کل اینٹک چیزوں کی بڑی چوریاں ہوتی ہیں چونکہ لاکھوں روپے اس کے آتے ہیں، کہ ابھی اس کی چوری ہو گئی۔ اور اندر ایک جو ہے کانچ کی پیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ان کے سارے تبرکات ہیں، ایک پیالہ ہے اور کچھ کھوپری ہے، دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پوری اندر کانچ کے ایک پیٹی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ان سب کی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے تک زیارت کی اور پھر ہم لوگ باہر نکلے۔ اس واقعے کو ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا نقطہ سنا دوں کہ جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں، لیکن یہ کتا جو ان سات نوجوانوں کی خدمت میں 309 سال تک رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے اور انسان کی شکل میں داخل فرمائیں گے۔ اس پر اللہ والے فرماتے ہیں جب ایک کتے جیسا جانور اللہ کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ رہے اللہ اس کو جنتی بنا دے گے، تو یہ انسان اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے اللہ اسے بھی ضرور جنتی بنا دیں گے۔ تو ایک تو پہلی 12 تاریخ کو صبح صبح میں ہم نے یہ زیارت کی، صرف 12 تاریخ کی زیارت میں آج پہلی مجلس میں سنا دیتا ہوں، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکا تو میں ہوں، اتنا لمبا سفر کر گئے، پھر بھی الحمدللہ میرے بیان میں آپ کو تھکن نہیں لگ رہی ہے۔ تو پھر دوسرا ہم لوگ دوپہر میں گئے جس کے لیے میں نے دوسری آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ سورۃ کاف کی آیت ہے، بہت شارٹ میں سنا دیتا ہوں، لمبی تفصیل نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے مجمع میں سوال کیا، حضرت اس وقت زمین پہ سب سے بڑے عالم کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، اللہ نے تورات کتاب بھی عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، اور صحیح بات تھی اس لیے کہ اللہ کے نبی اور تورات کتاب ملی، تو سوال تھا کہ سب سے بڑے عالم کون، تو جواب دیا میں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، حالانکہ صحیح جواب تھا، لیکن کیا کہنا تھا؟ اللہ جانتے ہیں، یہ جواب دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے اس زمین پر، ہم نے ان کو ایسا علم دیا ہے تم بھی نہیں جانتے، ایسا علم ہم نے ان کو دیا ہے، تم سے بھی عجیب علم ہم نے ان کو دیا۔ یہ بات سنی تو اللہ کے نبی ہے، تورات کتاب ملی ہے، لیکن علم کی طلب شوق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اے میرے اللہ، وہ آپ کے بندے کہاں رہتے ہیں؟ مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور جا کر کے علم سیکھوں گا۔ نبی ہے لیکن علم کا شوق کتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان لیا، علم کے راستے میں امتحان آتا ہے، سیدھا سیدھا ایڈریس نہیں بتایا، گول گول ایڈریس بتایا اللہ تعالیٰ نے، امتحان لیتے اللہ اپنے نبیوں کا۔ کابوسا ایک مچھلی فش باربیکیو کرو اور اس کو اپنے ساتھ لو اور لے کر کے جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہوئے ہے، بھنی ہوئی باربیکیو کی ہوئی مچھلی، جہاں زندہ ہوئے وہاں آجو باجو میں ڈھونڈنا، ہمارا وہ بندہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے، تو جو نکلے موسیٰ علیہ السلام تو اتنا لمبا سفر اللہ جانے کہاں جا کے مچھلی زندہ ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام چلے تو اکیلے جانا اتنا لمبا سفر تو ساتھ میں ایک آدمی کو ساتھ لے لیا, ایک خادم کو. اس خادم کا ذکر قرآن میں ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, چلو چلیں گے علم کی تلاش میں, اس عالم کی ملاقات میں, چلو چلتے رہو چلتے رہو, میں زمانوں کا زمانہ چلتا رہوں گا لیکن اس عالم کی ملاقات کر کے رہوں گا, برسوں کے برس چلنا پڑے میں چلوں گا. تو اس سفر میں جس نوجوان کو ساتھ میں لے کر گئے تھے خدمت کے لیے, وہ نوجوان اس وقت نبی نہیں تھے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنایا, ان کا نام ہے حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوشع علیہ السلام وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے, بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنایا. تو ہم اصحاب کہف سے فارغ ہو کر کے دوسری زیارت پر گئے حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر, اور وہاں سے بالکل سامنے دور مسجد اقصی نظر آتی ہے, لیکن اس دن بادل بہت تھے اس لیے نظر نہیں آئی. حضرت یوشع ابن نون کے مزار کے اوپر ظہر کی نماز ہم نے پڑھی, دعا کی, سال و ثواب کیا, پھر نکلے. تو میں نے گائیڈ سے پوچھا آئین البرنامج, اب ہمارا پروگرام کہاں کا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا واہ واہ, کہ میں اب تم کو وادی مدین لے جاتا ہوں, مدین لے جاتا ہوں میں تم کو. میں نے کہا واہ واہ, چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی وہاں تو ہوئی تھی, اور وہ قصہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے, وہاں آپ چلتے ہیں. فرمایا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلون, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی, اللہ نے ان کو دو علاقوں کا نبی بنایا تھا, ایک مدین والوں کے لیے, اور مدین والے جب ایمان نہیں لائے اور عذاب آیا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام چلے گئے ایکا کے علاقے میں. یہ دونوں واقعے قرآن میں موجود ہیں. ایکا کہتے ہیں عربی میں جہاں بہت گھنا جنگل ہو, ون ہمارے گجراتی میں جس کو کہتے ہیں ون, بہت جھاڑ جھاڑی جھاڑی ہو, ایک دم گھنا اونا جنگل ہو, اس کو عربی میں ایکا کہتے ہیں. اس ایکا کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا انتقال ہوا. اور جس زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام مدین آئے. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل, موسیٰ علیہ السلام پہلے مدین گئے تھے, وہیں شادی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے. تو پھر ہم ایکا گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے اوپر, اور وہاں بیٹھ کر کے ایصال ثواب دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے تقریباً شام ہونے آئی تھی, اور اگلے دن رات کو 2:30 بجے بمبے ایئرپورٹ پہنچے تھے, اس لیے اب سب ساتھیوں کے مائلیج پورے ہو رہے تھے. تو میں نے کہا چلو اب زیادہ تکلیف نہیں دینی, اب ہوٹل پر چلے جاتے ہیں. 3 جگہ کی زیارت کی 12 تاریخ کو, اور پھر ہوٹل پر جا کر اطمینان سے سب ساتھیوں کو سلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ان واقعات میں جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعوت کو لے کر کے عالم کے کونے کونے میں ہمیں چلنے والا بنائیں. خدا پاک کی قسم جب ہمیں ایکا میں پہنچا وہاں کے پہاڑ دیکھے, ایسے خطرناک پہاڑ, ایسی خطرناک گفائیں, میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے سوچو اس پتھر کے علاقے میں اللہ کے نبیوں نے کیسے دین کی دعوت چلائی ہوگی. یہ پتھری کا علاقہ, یہ کتنے اونچے اونچے پتھر, یہ کیسے کیسے کھنڈر, کیسی کیسی گفائیں, ان علاقوں میں آ کر کے اللہ کے نبیوں نے کیسے دعوت دی ہوگی. یہ ایکا ہے, یہ سامنے مدین ہے. کہا دیکھو مجھے تو منظر سامنے آ گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے آ رہے ہیں اور وہ کنواں موسیٰ علیہ السلام کا پانی کھینچ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے واسطے، اور پھر وہی چیز شادی کا ذریعہ بن گئی، وہ سارے منظر قرآن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے عجیب و غریب پہاڑ اور ایسی کھائی گہری گہری، تب احساس ہوتا ہے اے اللہ تیرے نبیوں نے تیرے دین کے خاطر کیسی کیسی تکلیف اٹھائی ہوگی، کیسی کھائیوں میں یہ قومیں آباد تھی اور ان قوموں کو جا جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی۔ میں اپنے ڈرائیور کو بار بار کہتا رہا کہ انا اورید بیرل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام والے کنویں پر مجھے لے جاتے ہو، مجھے جانا ہے وہاں جہاں سے انہوں نے پانی کھینچا تھا۔ تو اس نے کہا کہ لافی برنامج پروگرام میں وہ کنواں نہیں آتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہیں آتا ہے، تو کہا کہ لحفظکم وہاں سے تمہاری حفاظت کے لیے۔ میں نے کہا حفاظت کیا مطلب؟ کہا وہ بالکل کھائی میں ہے، تو ہم کو ڈر ہے کہ ٹورسٹ لوگ تم ہو تو تم لوگ کہیں کہیں گر ویر نہیں جاؤ۔ میں نے کہا ہم سب کھیلوت کی اولاد ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے اپنی آفس پر فون کر کے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی، ہم وہاں تک کسی کو لے نہیں جاتے، اور دوسرا اسرائیل کی بارڈر وہاں لگتی ہے۔ میں نے کہا تو کیوں ان کو کہ یہ ٹورسٹ لوگ جو ہے نا سب سر پھرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے ہی جائیں گے موسیٰ علیہ السلام والے کنویں کے اوپر۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ایسی جھاڑیوں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں کیسی کیسی توحید کی دعوت دے کر کے گئے، اللہ ہمیں بھی ایسے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 13 تاریخ کے کارگزاری آئندہ کل کو درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة۔ اے اللہ تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیسے حالات میں انہوں نے تیرے دین کی دعوت دی اور انسانیت کو تیرا کلمہ پہنچایا، اے اللہ تو ہماری زندگیاں بھی کلمہ ایمان یقین پر مضبوط اور مستحکم بنا دے، اور تیرے پاکیزہ کلمے کو لے کر عالم کے کونے کونے میں ہم کو چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی تیرے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، جتنے بھی جیلوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما دے۔ اے اللہ امت میں آپس میں جوڑ محبت عطا فرما دے، ہم کو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما دے۔ اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، آنے والے رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما۔ مولا نہ جانے زندگی میں کتنے رمضان آ چکے، لیکن اللہ آج تک تقویٰ ہماری زندگی میں نہیں آ سکا۔ اے مالک الملک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، آنے والے رمضان اور روزوں کی برکت سے ہماری زندگیاں تقویٰ والی بنا دے، کامل تقویٰ والی بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حاضری کو قبول فرما لے، تیری رضا کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی میں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔